سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 جنوری 2008، مسجد دارالسلام باغی جناح لاہور میں ناظم تربیت محترم جناب شاہد اسلم صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ آل عمران کی آیات 102-105 تک کا مطالعہ کرایا، سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما دے۔ واعمالنا من الریاء، اور ہمارے اعمال کو دکھاوے سے۔ والسنتنا من الكذب، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما۔ واعیننا من الخیانہ، اور آنکھوں کو خیانت سے۔ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے راز کو جانتا ہے۔ محترم حاضرین، سورہ آل عمران کی یہ آیات، آیت نمبر 102-105 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں مجھ سے اور آپ سے اور پورے اہل ایمان سے خطاب ہے، اور رہنمائی اللہ تعالی نے یہ دی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں، یعنی جب بھی مرو تو اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں ہی تمہاری موت آنی چاہیے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اسی آیت میں اللہ نے ایک نعمت گنوائی ہے، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی ایک نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کی اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑے کے کنارے، آگ کے گڑے کے کنارے تم کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طرح اللہ تمہارے اوپر کھول کر اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو بلائے نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیابی پانے والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں. اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، دیکھو اے مسلمانوں تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو تفرقے میں پڑ گئے اور اختلاف باہم اختلاف کے اندر مبتلا ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح آیات واضح نشانیاں آ چکی تھی، رہنمائی انہیں مل چکی تھی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. محترم حاضرین، جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، مسلمانان پاکستان اور اسی طرح تمام عالم کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو جن فتنوں کا ذکر کیا ہے اور جن حالات کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ فتنے اس تیزی کے ساتھ آئیں گے کہ جیسے تسبیح جو ہوتی ہے جس میں دانے پروئے ہوتے ہیں، اگر اس کا دھاگا توڑ دیا جائے تو جس طرح پے در پے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں، انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کب وہ تسبیح خالی ہو، وہ دھاگا جو ہے وہ خالی ہو گیا اور دانے بکھر گئے، اسی طرح فتنے رونما ہوں گے اور انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو گیا. ابھی پچھلے ہی جمعے ہم سانحہ لیاقت باغ کا ذکر کر رہے تھے اور آج ہمارے سامنے سانحہ لاہور ہو گیا، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مارنے والے کو پتا چلے گا نہ مرنے والے کو پتا چلے گا کہ کیوں مارا گیا. یعنی اس طرح کی جو ہے وہ ایک حالات پیدا ہو جائیں گے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی تذبذب کا شکار ہو جائے گا. مہاراج ان آیات کے اندر ہمارے سامنے جو بات آئی، ایک تو یہ کہ بحثیت مسلمان ہمیں ہر وقت ہر لحظہ اپنے معاملات پر، اپنے رویوں پر، اپنے عمل پر دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی لمحہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی بغاوت، شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ گزر رہا ہو کہ اسی لمحے ہماری موت آ جائے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ لرز گئے تھے کہ اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ غابن کے اندر، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی حد استطاعت تک، جتنی تمہاری استطاعت ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کی جو ذات ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تقوی، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی ناراضگی سے بچنے کا تم اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیسے اسے بچ سکتا ہوں. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ آپس میں مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اور پھر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، اور چونکہ پچھلے جمعے میں میں نے سورۃ النحل کے حوالے سے نعمتوں کا ذکر اور اس کی ناشکری کی بات کی تھی، اور اس کے اختتام پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنی معرفت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. پھر اسی طرح باقی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. تو آج کی اس بیان کے اندر میں آپ کے سامنے اس نعمت کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ یاد کرو اے مسلمانوں اس نعمت کو، اے مخاطبین اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے، یعنی یہ نعمت آپ دیکھیں دو دفعہ فرمایا کہ تو اس نعمت کو یاد کرو، پھر فرمایا کہ اپنی اس نعمت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. جیسے اپنے دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا یہ دین عطا فرمایا اور اس دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرما لیا. تو فرمایا کہ اللہ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم آگ کے گڑے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، چاہے وہ دنیاوی مصائب کی آگ ہو یا جہنم کی آگ ہو، تم اس کے گڑے کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اور اسی طرح اللہ کی آیات کھول کر واضح فرماتا ہے تمہارے لیے، اور یہ آیات اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ قرآن الہدا ہے، دی گائیڈنس، مکمل رہنمائی. خاص طور پر اہل ایمان کے لیے تو فرمایا ہدن للمتقین ہے یہ ہدایت، اور رحم ہدم و رحمت للمومنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. تو اس آیت کو سامنے جب ہم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا حالات تھے اس وقت دنیا کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک تو عمومی طور پر کس طرح انتشار تھا پوری دنیا کے اندر، اور کس طرح جنگوں کے سلسلے چلتے تو صدیوں چلتے. اسی طرح خود مکے والوں کا اور عربوں کی حالت یہ تھی کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. اور مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو جہاں آپ تشریف لے گئے مدینہ یثرب، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کا نام مدینہ رکھا، مدینہ المنورہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے ارد گرد تین قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو کینکا اور بنو قریظہ. اب ہوتا کیا تھا کہ یہ اوس اور خزرج، یہ چونکہ مشرک تھے جیسے مکے والے تھے اور یہود کو اہل کتاب تھے، تو اب ہوتا کیا کہ اوس اور خزرج آپس کے اندر ان کی چپکلش رہتی، یہ لڑائی ان کی کسی نہ کسی بات پر چلتی رہتی اور پھر صدیوں جنگیں چلتی. اور جو یہودی تھے، ایک قبیلہ ایک کا حلیف اوس کا، دوسرا خزرج کا حلیف، اور دونوں ہی اسلحہ لیتے یہود سے اور آپس میں لڑتے رہتے، اور اسی وجہ سے وہ ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ مقروض ہو چکے تھے، اور اسی سے پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ان کو جو ہے وہ دبا کر رکھا ہوا تھا. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اب مکے سے جو اسلام قبول کر کے آئے مہاجر اور انصار مدینہ، اوس اور خزرج، یہ سب مسلمان ہو گئے. تو انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ کسی نظریے کی بنیاد پر اتنی اخوت، اتنی محبت، اتنا اپنے آپ کے اثار اور قربانی، جسے اللہ نے بھی جو ہے ان کی مدح فرمائی، وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً، کہ یہ انصار مدینہ تو ایسے ہیں خود فاقوں میں رہتے اور دوسرے اپنے بھائی مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے جو ہے ان کے اندر مواخات قائم کر دی، بھائی بھائی بنا دیا، ایک اوس اور ایک جو ہے مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں سے لیا، انصاری میں سے ایک مہاجر کو لیا اور کہا تم دونوں بھائی ہو، اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا، اپنی اپنے جو ہے وہ فصل میں سے آدھا حصہ دیا، کاروبار کے لیے ان کو پیسہ دیا، اور جو بھی اشارہ اور قربانی ہو سکتی تھی انہوں نے کی. اب یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اب یہود کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ منفی اثر ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کا وہ اقرار کر لیتے، اور جو وہ راندہ درگاہ شیطان کی طرح ہو چکے تھے پھر دوبارہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے، اگر وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ ٹھیک شیطان کی طرح ہی وہ مد مقابل آ گئے. اور اسی لیے طرح آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا ایک جو مطلب بیان کیا یہاں کیا جاتا ہے کہ اسر کہتے ہیں غلام کو، اور ایل کا مطلب ہے اللہ، یعنی اللہ کا غلام، یہ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. لیکن خود یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں جو اسرائیل کا مطلب کیا گیا ہے کہ اللہ سے کشتی لڑنے والا،
اور نعوذ باللہ حضرت یعقوب کے بارے میں لکھا ہے ان کی مقدس کتابوں کے اندر کہ وہ ایک دن سارا دن اللہ سے کشتی لڑتا رہا اور آخر کار اللہ نے تھک کر کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے میں تمہارے مطالبات مان لیتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو لہذا اب وہ شیطان جو اللہ کے مد مقابل ظاہر کے اس نے چیلنج پیش کیا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے قیامت تک مہلت ہے, اسی طرح یہود اللہ کے مد مقابل آگے اور اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری کتاب اور آخری امت کے سب سے بڑے دشمن بن کر ابھرے. حالانکہ اسلامی پوری تاریخ آپ دیکھیے کہ جتنی پروٹیکشن جتنی ان کو سہولتیں مسلمانوں نے دی ہے, چاہے اسپین کے اندر یا جو ہے عرب ریاستوں کے اندر یا خلافت عثمانیہ کے اندر, ورنہ یہ انشاءاللہ آئندہ کسی پر پورے اس موضوع پر میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ کیا کیا تشدد اور کس طرح جلا جلا کر کس طرح ترسا کر اور ٹکڑے کر کر کے عیسائیوں نے یہودیوں کو اپنے یورپ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ اسلام نے آ کر جو ہے وہ اوپن سٹی قرار دے دیا جہاں وہ کبھی گھس نہیں سکتے تھے, شام اور فلسطین کے اندر. لیکن بجائے یہ کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے, ان سب سے بڑے دشمن جسے قرآن نے بھی کہا کہ تم اس مسلمانوں کو, اے مسلمانوں تمہارے سب سے زیادہ کھلے دشمن جو ہے وہ مشرک اور یہود ہیں. تو بہرحال یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر انہوں نے ایک اپنے جو زیر اثر تھے ان کے منافق, ان کو یہ پٹیاں پڑھائی اور تاکہ اندر سے ایک انتشار پیدا کر دیا جائے مسلمانوں کے اندر, اور اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ قریش مکہ کو جو وقتاً فقتاً ورگلا کر راتے رہے وہ انہی کے یہودیوں کے بڑے بڑے سردار تھے, چاہے کعب بن اشرف ہو یا کوئی اور ہو یا انہی کے زیر تحت جو ہے وہ ابو عامر راہب جو تھا, یہ ہو یہ لوگ تھے کہ جو ورگلا کر لاتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ بناتے رہے. اور اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے بنو مستلق پر کا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, تو آپ نے پیش قدمی کرتے ہوئے ان کے اوپر حملہ کیا, انہیں شکست دے دی. اب وہاں ایک پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, ایک چشمہ تھا, اور اس چشمے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے گیا. ادھر سے انصار مدینہ کا ایک حلیف تھا اور اس کا نام سنان تھا, اور جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا اس کا نام تھا جوہجا. یہ دونوں پانی پلانے آئے, کسی وجہ سے باتوں باتوں میں بات بڑھتی چلی گئی, جھگڑا ہو گیا. جو سنان تھا اس نے آواز لگائی, یا معاشر الانصار, اے انصار, اے مدینے والوں میری مدد کو پہنچو. جو جوہجا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام, اس نے کہا یا معاشر المہاجرین, اے مہاجرین آؤ مدد. اب قریب تھا کہ وہ بھی نکل پڑے اور ایک وہاں خون خرابہ ہو جائے, آپس میں مسلمان جو کہ دشمن سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ آپس میں لڑ کر ہی ختم ہو جائے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ فوراً پہنچے اس جگہ پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے ارشاد فرمایا, ما بال دعو الجاہلیہ دعوها فإنها فتنة. یہ کیا بات ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ جاہلیت کی پکار لگا رہے ہو, یہ انصار اور یہ مہاجرین اور یہ فلاں اور یہ فلاں, یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں. تم مسلمان ہو, فاصبح تم بنعمتہ اخوانا, اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنایا ہے. فرمایا کہ یہ فإنها فتنة, تم زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے قبیلوں کو مدد کے لیے کیوں بلاتے ہو, اس طرح کی للکار کو ختم کرو, اس میں سراسر فتنہ ہے. اور اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں, اس کا میں ترجمہ بیان عرض کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائی کی ہر حال میں مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یہاں کسی جماعت کسی قبیلے کا نام نہیں ہے اسلام, یہ سب بھائی ہے. اب جب سب بھائی ہے, بھائیوں میں ظاہر ہے بحثیت انسان یا تو وہ ظلم کسی وقت وہ ظالم بن جائے گا یا وہ مظلوم ہوگا. تو فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. اب یہ ایسی بات تھی کہ صحابہ بھی حیران ہو گئے, فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کو تو ہم جانتے ہیں، یہ ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس لیے کہ اگر وہ ظلم کرے گا تو جہنم میں جائے گا، تو اب اس کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو سب مل کر کے وہ ظلم نہ کرنے پائے، اور مظلوم کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مدد کرو، اس کے ساتھی بن جاؤ، اس کی پروٹیکشن کرو۔ تو یہ ان آیات کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا پس منظر عرض کیا ہے کہ اصل میں فتنے جو تھے وہ کیا تھے، اور کیسے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک جماعت تھی پھر آخر کار یہی یہودی فتنے تھے جو عبداللہ ابن سبا کی شکل میں جس نے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا، ان یہودیوں نے ذہن بنایا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ابو لولو فیروز کے ذریعے سے، اور آتا ہے کہ ایک یہودی نے غالباً یہی کا بن اشرف تھا جو کہ بظاہر مسلمان بھی ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بلکہ بعد کے اندر کسی دور کے اندر یہ مسلمان ہوا، اور اس نے ہی دراصل اس ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا اس کی ذہن سازی کی۔ آپ دیکھیے کس طرح فتنے جو ہے وہ پروان چڑھائے انہوں نے امت مسلمہ کے اندر، اور اس نے 3 دن پہلے یہ پیشین گوئی کر دی کہ عمر فاروق تو جو ہے بس ان کے چند دن ہی باقی رہ گئے، اور عین حالتے ہی نماز کے اندر اس شخص نے آ کر خنجر جو کہ زہر کے اندر بجا ہوا تھا وہ آپ کے جو ہے وہ وار کر کے، اور پھر آ کر اسی کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار کی ہی اثر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت تھی۔ اسی طرح بعد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں بہت بڑا کردار وہ شخص عبداللہ ابن سبا یہودی جو کہ مسلمان ہو گیا بظاہر، اور یہاں فتنہ وہاں فتنہ، اس کے خلاف اس کے خلاف، عراقیوں کے خلاف، شامیوں کے خلاف۔ اب یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہر ہے کہ آج تو میڈیا سب کچھ ہے، پھر بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ نہیں چلتا، اس زمانے میں تو یہ میڈیا بھی نہیں تھا، تو اس طرح جو ہے یہ معاملات چلتے رہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، کہ اللہ نے ایک قوم کی ایک بستی کی مثال بیان کی جسے ہر طرف سے اطمینان تھا، امن تھا، ہر طرف سے اسے رزق مل رہا تھا، فكفرت بأنعم الله، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اور اس کی پاداش میں اللہ نے اسے خوف اور بھوک کا لباس یا اس کا مزہ چکھا دیا، بما كانوا يصنعون، اور اس لیے کہ وہ جو ان کے کرتوت تھے۔ اس کے بعد ایک ہفتے میں آپ نے اخبارات کو پڑھا ہوگا، اور چند باتیں جو میں نے یہاں عرض کی تھی وہ آپ ہیڈ لائنز جو تھی اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے جس کی گرفت میں آج ہم آ چکے ہیں۔ اب سنیے، یہ کل کی اخبار نوائے وقت کی خبر ہے جلی سرخی کے ساتھ کہ حکومتی سیکورٹی پر انحصار کی بجائے سیاست دانوں نے خود کو گھروں میں محصور کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف اور بھوک تو آپ دیکھ رہے ہیں جو لائنیں لگی ہوئی ہیں آج اناج کے لیے، اور اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ چودھری برادران، شریف برادران، فضل الرحمان، شیخ رشید، آفتاب، شیر پاؤ، اعجاز الحق نے سیاسی سرگرمیاں محدود کر دیں۔ جب رہنما ہی اندر چلے جائیں اور جو بظاہر ہمیں دکھائے گئے اعداد و شمار کے بڑی خوشحالی، بڑے خزانے، وہ وزیر اعظم صاحب بھی چپ کر کے جو ہے، صاحب کا وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب جو ہے چپ کر کے یہاں سے نکل گئے ہیں، اور ملک و قوم جس حالت کے اندر ہے اس کو کہنے کی اور وقت ضائع کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اس کا درد محسوس کر رہا ہے، ہر کوئی اس کا خوف محسوس کر رہا ہے، اور وہ ہماری گلیوں اور چوراہوں اور ہماری سڑکوں کے اوپر جو ہے جس طرح خون بہ رہا ہے وہ بھی ہم خود سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اگلی ایک چھوٹی سی بات خبر کے طور پر، اور یہ ایس ایم ظفر صاحب جو بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں اور بہت بڑے وکیل بھی ہیں اور جن کا ایک نام ہے، یہ وہ باتیں حضرات جو یہاں محترم راج صاحب بھی اور بڑے بڑے جو بھی علماء تھے جو قوم کا اور مسلمانوں کا درد رکھنے والے تھے، وہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، لیکن کہا کیا جاتا تھا کہ یہ جی مایوسی پھیلاتے، یہ جب بات کرتے ہیں مایوسی کی کرتے ہیں۔ آج ان دانشوروں کی جو یہ کہتے تھے مایوسی پھیلا رہے ہیں، ان کی خبر ہے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی کہ ہم بند گلی میں پھنس گئے ہیں، ہم بند گلی میں پھنس گئے ہیں، اور نکلنے کا واحد راستہ شفاف الیکشن ہے۔ جب یہ میں نے خبر پڑھی تھی تو میرے ذہن میں شعر آیا، اب شاید مجھے وہ الفاظ میں صحیح ادا نہ کر سکوں، کہ بیمار ہوئے تھے جن کے سبب اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں، کہ آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں اس کی تو دیکھ لیں، جس بند گلی میں ہم پہنچے ہیں اس کی وجوہات کیا تھی، کاش ہم اس کو تو دیکھ پاتے۔ لیکن بہرحال جو اصل بات پچھلے جمعے میں میں نے عرض کی تھی کہ خوف اور بھوک اور جس فتنے کے آج جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم آگ کے گڑے پر پہنچ گئے تھے اور اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے بچا لیا، آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس گڑے کے دھانے کے اوپر جو ہم پہنچ گئے، چاہے اسے بند گلی کا نام دے لے یا گڑے کا کنارہ اس کا نام دے لے، کوئی نام دے لے، لیکن حضرات اب وقت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا اور شتر مرغ کی طرح زمین میں اپنی گردن دبانے کا نہیں ہے۔ مہلت بظاہر، باقی اللہ تعالیٰ جو بھی، اللہ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو بہرحال یہ الیکشن کی بات جو ہے، یہ چلے مان لیا کہ یہ وقتی علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حقیقی علاج نہیں ہے۔ اس کا حقیقی علاج کہ جس نظریے پر یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس نظریے پر ہی وہ قوانین نافذ کر دیے جائیں، وہ عادلانہ نظام یا خلافت کا نظام، عادلانہ نظام جب تک یہاں قائم نہیں ہوگا، نظام مصطفیٰ نہیں ہوگا، اسلامی نظام نہیں ہوگا، ہم بند گلی سے نہیں نکل سکتے۔ بڑی قومیں ایسی ہی بند گلیوں کے اندر آ کر بھی، انہوں نے جب ہوش نہیں سنبھالا تو پھر پچھلا راستہ جو تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اسی میں قومیں دفن ہو کر رہ گئی۔ اور پچھلی دفعہ میں نے یہ آیت بھی آپ کو سنائی تھی کہ کم قسم نہ من قری، کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے پھر پیس کر رکھ دیا، اور اس وقت جب عذاب آیا اور ان کے بڑے جو دانشور تھے اور بڑے مرفع الحال تھے پھر دوڑنے لگے، چھپنے لگے، اللہ نے فرمایا لا ترکضوا، دوڑو نہیں، واپس آؤ، آج اپنے ان مسکنوں میں واپس آؤ جہاں تم عیاشیاں کرتے تھے اور بیٹھ کر باتیں بناتے تھے۔ آج اصل میں جس جال میں یا جس بند گلی میں ہم پہنچے ہیں، یہ وہی جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، یہ ہتھکنڈہ ہے یہود کا اور ان کے پھیلائے ہوئے جال کا اور ان کی بنائی ہوئی بند گلی کا، جہاں وہ ہمیں گھیر کر لے آئے۔ حالانکہ قرآن ہمارے لیے روشنی تھا، ہم اس سے رہنمائی لے سکتے تھے، ہم سب مل کر اس کی رسی کو تھام سکتے تھے۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرقوں میں نہ پڑتے، تعصبات کے اندر نہ آتے تو شاید آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ لیکن ہم اپنی کرتوتوں، جو ہمارے کرتوت تھے جسے اللہ نے فرمایا بما کانوا یصنعون، جو انہوں نے کیا تھا اس کی وجہ سے آج غیر اقوام ہمیں تباہی اور آگ اور خون کے دھانے پر لے آئے ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا اور اختتام پر بھی گزارشات کروں گا، لیکن اقبال نے کہا کہ تیری دوا جلیوا میں ہے نہ لندن میں، مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کہاں دوڑتے ہو لندن سے جو ہے وہ اپنا لینے کے لیے، اور جنیوا جاتے ہو کہ ہمارے مسائل حل کر دو، کشمیر آزاد کرا دو اور فلسطین کا جو ہے مسئلہ حل کروا دو، تیری دوا جنیوا میں ہے نا لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، تم کیا جاتے ہو یورپ کی طرف، ان سب کی جو رگے جاں ہے، ان کی شاہرگ یہودیوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ لیکن اب پھر میں آتا ہوں کہ ہمارے آج جتنے بھی قائدین ہیں بظاہر، ان کے اگر آپ بیانات دیکھیے، ان کی پریس کانفرنس دیکھیے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم پھر ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے، جن کے بنائے ہوئے پلان اور منصوبوں کی وجہ سے آج جس جگہ پر، اور اپنی کرتوتیں بھی ان میں شامل کر لیجئے، اپنی خرابیوں کو ہم علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ دشمن اسی وقت فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ آپس میں انتشار ہو، آپس میں خلفشار ہو۔ ابھی آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ یورپین یونین کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے لیڈر ان کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں یا اپنے ملک کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم کس کو فریق بنا رہے ہیں؟ اپنے دشمن کو. اور بے نظیر کے قتل کے حوالے سے زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یو این او جو ہے وہ سارا تحقیقات کرے. اب یو این او کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یہودیوں نے بنایا ہے, اور ابھی چند اقتباسات میں آپ کے سامنے جو یہودیوں کے پروٹوکول جو انہوں نے مرتب کیے تھے اس میں سے پڑھوں گا, اور آپ کو ایسے پتہ چلے گا جیسے بالکل ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو گرفت میں لانے کے لیے ایک ایسا ادارہ بنانا ضروری ہے. تو بات تو پھر وہی آ گئی کہ تیری دوا جنیوا میں ہے نہ لندن میں, فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. مشرف صاحب نے بھی اعتماد کیا تو کس کے اوپر جس کارنر یارڈ کو بلا لیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ لاہور میں امریکن پرنسپل آفیسر جو ہے برائن ڈی ہنٹ صاحب, وہ اب ہمارے سیاسی قائدین سے جا کر مل رہے ہیں, اس میں دینی جماعتیں بھی شامل ہیں, سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, سیکولر جماعتیں بھی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم جس کیفیت میں پہنچ چکے ہیں اور جس طرح امریکن سینیٹر جو ہے وہ اب آ رہے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کر دھڑلے کے ساتھ ہمارے ایٹمی قوت کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں, یا جو ہے وہ محمد البرادی جو ان کا نمائندہ بنایا ہوا ہے اس حوالے سے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اب تو اس کا کچھ کرنا ہوگا جو ایٹمی طاقت ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی, یہ جو ٹیکنالوجی دے دی تھی بغیر ہماری کسی بہت بڑی ایفرٹ کے, آج یہی کفر کے دل کے اندر کھٹک رہی ہے. یا یہ کھٹکتا ہے یا وہ جو ایمانی قوت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے دلوں میں کھٹکتے ہیں, ورنہ اور کوئی وہ اپنے آپ کو وہ پرے کاہ کی طرح بھی نہیں سمجھتے, باقی وہ جانور ہی سمجھتے سب. لہذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. اے مسلمانوں, یہ کفار اور خاص طور پر یہود کبھی بھی سامنے آ کر تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے. یہ کیسے لڑیں گے؟ یہ قلعوں کے پیچھے سے یا دیواروں کے پیچھے سے تمہارے اوپر وار کریں گے. اب یہ جو دیواریں ہیں, اس وقت تو وہ قلعے ہوتے تھے اور وہ جو مختلف قسم کی گڑیاں ہوتی تھی, آج انہوں نے یہ دیواریں کیسے قائم کی؟ یو این او کی شکل میں قائم کی, اور اسی طرح اپنے ماتحت بنائے ہوئے لیڈروں کی شکل میں قائم کر دی ہر ملک کے اندر, اور اس کے پیچھے سے جو ہے وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں, اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, اسی کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا کے اوپر حملہ کیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. یہ یہود وہ ہے کہ جب بھی یہ جنگ کی آگ کو دہکاتے اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. آج جنگ کی دہکاتے, ابھی ہم نے اوس اور خزرج کے حوالے سے دیکھا کہ اسلحہ دونوں طرف دیتے تھے, پھر ان کو مقروض بنا لیتے تھے, پھر مسلمانوں کے اندر سے انہوں نے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, اور جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے. اسی طرح حضرات, جو ہم بڑے ہی خوش نما نام دیکھتے ہیں, چاہے وہ جمہوریت کا نام ہو, کمیونزم کا ہو, کیپٹلزم کا ہو, اگر اس کی تعریف کو آپ پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ ان سب کے پیچھے اسے, ان ستونوں کو قائم کرنے والے, یا یہ ظالمانہ انداز جو دنیا کے انسانوں کو جو خون چوس لیا ہے جس نے, اور انسان کو حیوانیت کی سطح پر لے آیا ہے, یہ سارے نظام جو تھے بنانے والے ذہن یہودی تھے, چاہے وہ کارل مارکس تھا یہودی تھا, لینن یہودی تھا, سٹالن یہودی تھا, اسی طرح جو یورپ کے اندر انقلابات آئے ہیں وہ سب یہودیوں کے زیر اثر آئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انہیں راندہ درگاہ کیا, وہ جہاں جاتے تھے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس پر انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو پوری تاریخ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں بیان کروں گا کہ کیسے ان کو در بدر اور کیسے ٹھوکروں پر یورپ نے رکھا. اب اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے یہی انداز اختیار کیے کہ جب تک جو ہے وہ پوپ سے اور جب تک بادشاہت سے ہم چھٹکارا نہیں پائیں گے, یہ ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ رگیٹتے رہیں گے, لہذا عوام کی ذہن سازی کر کے یا بہت بڑے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ملایا, اور آخر کار انہوں نے جو ہے وہ بظاہر انسان نے آزادی حاصل کی لیکن دراصل یہ خود انسان کی بربادی تھی اور جس میں اب تقریباً اس کے اینڈ پر دنیا جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو اب میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ان کے حوالے سے پروٹوکولز جو مرتب کیے تھے انہوں نے, ان میں سے چند اقتباسات ہیں. جمہوریت کے حوالے سے ہی کہ فرانسیسی ادیب والٹیئر جس کی تحریروں سے بہت بڑا دنیا کے اندر انقلاب آیا جسے انقلاب فرانس کہتے ہیں, وہ یہ کہتا ہے, اور جمہوریت کا جو بہت بڑا ہم نوا بھی تھا لیکن اسی کی تحریر ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی ایٹن بائی 1000 ریٹس اور اے لائن, کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں 1000 چوہے کھائیں یا تم ایک شیر کا نوالہ بننا چاہتے ہو. یعنی یہ جمہوریت پر اس نے طنز کی ہے. اور اسی طرح ان کا بہت بڑا جرمن فلاسفر نیٹشے جو ہے اس کی عظیم ایک تصنیف ہے کہ یوں کہا زرتشت نے, اس کے جو یہ لندن میں 1942 میں یہ چھپی ہے, وہ جمہوریت کا پول یوں کھولتا ہے کہ غریب اور امیر برابر ہو, کمزور اور طاقتور برابر ہو, جاہل اور عالم علماء اور طاقتور پر بھی سبقت لے جائیں. یہود نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر جمہوریت کا علم اٹھایا, یہ نیٹشے لکھ رہا ہے جرمن فلاسفر, کہ یہ یہودیوں نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر جمہوریت کا علم اٹھایا اور اپنے اخلاق سے دنیا کو مسخ کر دیا. سیاہ تہ خانوں میں چھپ کر اس نے بڑی صفائی سے عظیم رومن امپائر کو پامال کیا. اس کے بعد اس نے دوسروں کو آڑے ہاتھوں لیا. دنیا میں یہودیت کے علاوہ ایسے اخلاقی نظام موجود ہیں جو مخزن حیات نہیں, جو دنیا کو باطل قرار نہیں دیتے. اسی طرح اس نے ہندوؤں کی کتاب کا حوالہ دیا, اسی طرح اسلام کی فتوحات کا وہ حوالہ دیتا ہے, اور اٹلی کی نشت ثانیہ اس کی درشا مثالیں ہیں. انہوں نے ہماری طرح دنیا کو گداگر نہیں بنایا, یعنی جتنے بھی پہلے نظام تھے اس نے انسانیت کو گداگر نہیں بنایا. بہرحال وہ جو روکی سوکی رات کو کھا کر سوتا تھا اور امن کے ساتھ سوتا تھا. اور سب سے بڑا عدل تو آ کے اسلام نے دیا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت جتنے بھی نظام آئے تھے پہلے اس نے کسی انسان کو گداگر نہیں بنایا بلکہ اسے نعمتوں سے مالا مال کیا. ان کی قیادت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں تھی. پہلے چند لوگ تھے دنیا کو چلا رہے تھے, اور روم غرناطہ اور فلورنس نے کہاں گندی نالیوں والے علاقوں میں پھرتے پھرتے ووٹوں کی بھیک مانگی تھی. ان کی پشت پر ایک عظیم اخلاق تھا جو عوام کو قول و فعل سے نیچے کے خدا کی طرح مطمئن کر سکتا تھا. مخلوق میں سے کون ہے جو بلا قیمت زندہ رہنا چاہتا ہے؟ ہم وہ ہیں جن کو زندگی نے خود ہمارے حوالے کیا ہے. ہم ہر لحظہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس احسان کے بدلے انسانیت کو کیا دیا ہے. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ روس کے اندر جا کر انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑا یہ جو انقلاب برپا کیا, اور اس سے بھی دراصل اپنے فوائد حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اسی طرح پروٹوکولز کے حوالے سے جو انہوں نے مرتب کیے تھے, اور جو 1905 کے اندر ایک ان کا بہت بڑا عالم ہے وہ لکھ رہا ہے کہ آج سے 17 سال پہلے جو ہے یہ جب مرتب کیے گئے تھے تو اس میں ان کے پیش نظر دنیا کو کیا کرنا تھا. اب ان پروٹوکولز کے اندر لکھتے ہیں کہ جب تک بالشویزم کو بےخو بن سے اکھاڑ نہیں دیا جاتا یہ کسی نہ کسی شکل میں یورپ میں پھیلتا رہے گا اور بالآخر دنیا کے دیگر حصوں میں بھی جا پہنچے گا, کیونکہ اس کے پیچھے یہودی ذہن کار فرما ہے اور وہی اس کے سلسلے کو آگے پھیلا رہے ہیں. اس فرقے کی کوئی قومیت نہیں, اس لیے دنیا کے نظم و ضبط کو تباہ کرنا ان کے مفاد میں ہے. ایک اور اس کا اقتباس ہے کہ ان پروٹوکولز یا جو دستاویز انہوں نے مرتب کی تھی اس میں ہر ایک اپنے انداز میں خاص پیغام ہے, ایک خاص لاہے عمل اور ایک خاص تجزیہ رکھتا ہے. جن اعتماد کے لوگوں یا عہدیداروں تک مخصوص پیغام پہنچانا مقصود تھا یا ہے وہ اسے خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. پروٹوکول نمبر 3 میں جس علامتی سانپ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق پروفیسر سرجائی نائلسن نے 1905 کے ایڈیشن میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے خفیہ تنظیم کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ ذہین اور فہیم یہودیوں نے دنیا کو پرامن ذرائع سے سانپ کسی مکاری اور عیاری سے فتح کرنے کا پروگرام بنایا ہے. اس سانپ کا علامتی سر ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں اس تنظیم کے خفیہ منصوبوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں مکمل اعتماد میں لیا گیا ہے۔ سانپ کے دھڑ سے مراد یہودی قوم ہے۔ اس تنظیم کو ہمیشہ خفیہ رکھا گیا، یہاں تک کہ خود یہودی قوم کو بھی اس کا علم نہیں۔ اس سانپ نے جن قوموں میں راہ پائی ہے وہاں کی ریاستوں کے تمام فرقوں کو کمزور اور مفلوج کر کے حرب کرتا رہا۔ آخری اقتباس میں بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور یہ پروٹوکول نمبر 7 ہے، اور اس میں آپ اپنی پوری اس وقت کی تصویر دیکھ سکیں گے، پوری دنیا کی بھی اور خاص طور پر جن حالات سے مسلمان اس وقت دوچار ہیں۔ اس کے اہم نکات جو ہے وہ اسلحہ اور فوج میں اضافہ، عالمی پیمانے پر انتشار، تشدد اور اشتعال انگیزی، غیر یہود کے مقابلے کے لیے جنگوں کی ابتدا کا فلسفہ، سیاست میں رازداری، پریس اور رائے عامہ، امریکہ، چین اور جاپان کی توپیں، یہ اس کے نکات ہیں، وضاحت میں ابھی کر رہا ہوں۔ کسی ملک میں اسلحہ کی بھرمار اور پولیس فورس میں اضافہ ہمارے منصوبوں کی تکمیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ان کے جو بڑوں نے پروٹوکول مرتب کیے ہیں، یہ اس کی تشریح ہے جو یہاں اس کتاب کے اندر ہے۔ ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام مملکتوں میں ہمارے علاوہ، یعنی یہودیوں کے علاوہ، مزدور اور محنت کش طبقہ رہ جائے، باقی جتنی دنیا، یہ ایک کولو کا بیل اور جو ہے وہ لدو اونٹ کی طرح رہ جائے، محنت مزدوری کرے اور باقی سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، سوائے جو ہے وہ چند کروڑ پتی ہے جن کو ہم چھوڑ دیں گے اپنے مفادات کے حصول کے لیے، جو صرف ہمارے مفاد کے لیے کام کرتے رہے۔ ہمیں پولیس کے ذریعے یورپ میں اور یورپ کی وساطت سے، یہ دیکھیے حضرات، یہ 250 سال پہلے لکھی ہوئی چیزیں ہیں، کہ ہمیں پولیس کے ذریعے یورپ میں اور یورپ کی وساطت سے پورے بر اعظموں میں فسادات، انتشار اور جنگ و جدل کی آگ بھڑکانی ہے، جسے قرآن نے کہا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ۔ جب بھی یہ یہودی یہ جنگ کی آگ کو دہکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہم انتشار پیدا کریں گے۔ دوم، ہم تمام دوروں کو، یعنی ان دوریوں کو جو سیاسی نظاموں، معاشی معاہدوں اور قرضہ جات کے وسیلوں سے مختلف ملکوں کی وزارتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، الجھا کر رکھ دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں مذاکرات اور معاہدوں کے دوران پوری ہوشیاری اور فراست سے کام لینا ہوگا، لیکن جہاں تک سرکاری زبان کا تعلق ہے، ہمیں اس پالیسی کے برعکس حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ اس سیاست میں کامیابی کا یہی راز ہے کہ تمام کاروائیوں اور اپنے عزائم کو خفیہ رکھا جائے۔ نیز سیاست دانوں کے قول و عمل میں مطابقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تمام غیر یہودیوں کی حکومتوں کو اس بات پر مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سرگرمیوں کو ہماری منشا اور منصوبوں کی حمایت میں رائے عامہ کو ہموار کرتے رہے، کیونکہ پریس بالعموم ہمارے قبضے میں ہے۔ چند مستثنیات کے بات الگ ہے۔ یورپ میں تمام غیر یہودیوں پر کڑی نگرانی کے نظام کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کسی خاص ملک پر تشدد کر کے یا دہشت پھیلا کر کریں گے۔ کسی خاص ملک پر اپنی قوت کا اظہار تشدد کر کے یا دہشت پھیلا کر کریں گے، جس سے دوسری مملکتوں کو بھی عبرت حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے خلاف کسی عام بیداری اور تحریک کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا، تو اس کا جواب ہم امریکہ، چین اور جاپان کی بندوقوں اور توپوں سے دیں گے۔ آپ نے دیکھی پلاننگ کہ بات جہاں ہوئی وہاں ہوئی، یعنی ٹریڈ سینٹر پر، اور فوراً انہوں نے برگلا کر جو ہے وہ حملہ کروا دیا افغانستان کے اوپر۔ کس کو استعمال کیا؟ امریکہ کو اور جاپان کو، اور بات چین کی بھی انہوں نے لکھی جو بظاہر ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اصل میں پلاننگ یہ ہے کہ ہم اس امریکہ، جو بڑی ریاست ہوگی جس کے ذریعے سے ہم دنیا پر کنٹرول حاصل کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے بھی تباہ کر دیں گے، اور جو تباہی کی طرف خود جا رہے ہیں، اندر سے معیشت کھوکھلی ہو رہی ہے، اور طاقتور حضرات کون ہو رہا ہے؟ چائنا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ امریکہ کے بڑی بڑی جو انڈسٹریاں تھیں، بڑے بڑے جو صنعت کار تھے یہودی، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ جو ہے وہ چائنا کے اندر شفٹ کر لیا۔ اور چونکہ ان ریاستوں کا جو معاملہ ہے، یورپ کا یا امریکہ کا یا پھر دجال کے ساتھ جو جنگ ہونی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ تو چلے گا دجال کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پھر حکومت ہوگی، لیکن پھر آتا ہے یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کیا ہے، اس پر بھی الگ سے بحث ہوگی، لیکن یہ پروٹوکول جو یہودیوں نے مرتب کیے تھے، اس میں خاص طور پر ان تین ملکوں کا نام لیا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے کہ اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں تم آگ کے گڑھے پر پہنچے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اور ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اگر ہمارے پاس ایسی برائی ہے ہمارے پاس سہم و فراست ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچان سکے تو پھر اللہ چاہے گا تو ہم ان مصائب کے اندر سے نکل آئیں گے, ورنہ یہ ہے کہ ان کا تو دشمنوں کا تو وتیرہ ہی یہ ہے, ان کی تو پلاننگ ہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کر اور ٹکرا کر ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے, دوسرا تیسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتا ہے. اور جیسے کہ حالات اس طرف چلے گئے کہ دوستو ظلمت شب کا تمہیں اندازہ نہیں, جن حالات میں جس ظلمت کے اندر آج جا رہے ہیں اور گھروں کے اندر, دوستو ظلمت شب کا تمہیں اندازہ نہیں جتنی شب میں ہوں میسر سرے محفل رکھ دو. لیکن آج آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں جی موبتیاں اٹھائی ہیں, یہ شموں سے نہیں اب کچھ بنے گا, یہ اوروں کے طریقے ہیں, موبتیاں جلا کر چراہوں کے اندر کھڑے ہو جاؤ. آج جس موبتی کے جلانے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ کے دین کی روشنی عام کر دی جائے, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور یہود کی ساری پلاننگ کا توڑ جو انہوں نے آخری وقت کے اندر خلافت کو تاراج کیا تھا, سلطنت عثمانیہ جس نے ان کو پروٹیکشن دی تھی ان کو جو ہے سہولتیں دی, انہوں نے اسی سلطنت کو ختم کر دیا. اور بعد میں پتا چلا کہ عطا ترک بھی جو ہے, جو اقبال نے بھی کہا کہ چاک کر دی ترک کے نادا نے خلافت کی کبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. آج اسی طرح کی سادگی ہمارے لیڈر بھی دکھا رہے ہیں لیکن اوروں کی عیاری نہیں دیکھ رہے, کہ ان کی وہ تو پلاننگ کے تحت آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں لڑانا چاہتے ہیں. ہم اس سے نکلیں گے اس وقت جب کہ ہماری آنکھ کے اندر قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی آئے گی, اس نور قرآن حکیم کے نور کو ہم لے کر نکلیں گے اور دنیا کو بھی جو ہے وہ اس مصیبت سے نکالیں گے جس میں پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ہے کہ قیامت سے پہلے جن جنگوں کا ذکر کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک بہت بڑی جنگ جس کا ذکر عموماً یہاں محترم دار صاحب کرتے رہے ہیں, اور وہ یہ ہوگا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور ان کی فوجیں جو ہے وہ نکلے گی, اور دجال جو یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ ہوگا, سب سے بڑا لیڈر ہوگا, اس کے خلاف وہ جنگ کریں گے. اور دوسری فوجیں چلے گی اس خراسان سے, یہ افغانستان اور پاکستان کے یہی شمالی علاقہ جات, اور یہاں سے اور ایران کے کچھ حصے جو ہے جو فوجیں نکلیں گی جو جا کر وہاں مدد کریں گی. تو اصل بات یہ ہے کہ حضرات یہودیوں نے جو اس وقت پوری دنیا کو تو اپنے شکنجے میں لے لیا, اب وہ اپنا جو ہے وہ قبلہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہاں وہ اپنی ریاست, ایسی ریاست جس کا کنٹرول پوری دنیا کے اوپر ہو, وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. لہذا جو اس سے برسر پیکار ہے, جو انہیں خوب معلوم ہے, اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ غرقت درخت ہمیں پناہ دے گا, سب سے زیادہ غرقت کا درخت جو کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ صرف غرقت کا درخت انہیں پناہ دے گا یہودی کو, انہوں نے سب سے زیادہ غرقت کا درخت اسرائیل کے اندر اگایا ہے, غرقت کا درخت انہوں نے اگایا ہے. اسی طرح وہ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ یہاں سے لشکر نکلیں گے جو ہمارا کلا کما کرنے کے لیے نکلیں گے, جو پہنچیں گے وہاں فلسطین اور بیت المقدس کے اندر, آج انہی کو دہشت گرد اور فلاں اور فلاں جو ہے وہ کہہ کر, اور وہ خود ہمارے ہی ہاتھوں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. لا محالہ, جب ہم آپس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا, ہم مل جل جاتے, دشمن کو پہچانتے, ہم آپس میں ایک دوسرے کا گلا جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا. تو یہی تو دشمن چاہتا ہے, وہ بھی جو وزیرستان میں وہاں کام کر رہے, بہرحال وہ بھی انسان ہے, غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوگی اور ہو سکتی ہے, غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, کیوں نہ ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں اور دشمن کو پہچانے. اور جب تک اللہ کا نظام, عادلانہ نظام, خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے, تو کیوں نہ اس یہ قوتیں جو بازو شمشیر زن ہے انہیں بھی ہم اپنے ساتھ ملائیں, اور حکومت کی قوت کو بھی ساتھ ملائیں, اور اپنے دشمن کے خلاف صف آرا ہو جائیں جو یہ کہتا ہے کہ ایٹمی قوت آپ سے ہم چھین لیں گے. اگر یہ ہو جائے تو واقعتاً یہ طور بن جائے گا, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ اسرائیل سے پہلے بنوا دیا, علاج پہلے ہو گیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ کل کا جو پرسوں کا بیان تھا ان کے سینیٹر کا, کہ اگر مشرق وسطی کے حالات ہوں گے تو اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑے گا. بھائی کیوں پڑے گا, پاکستان تو بڑا دور ہے، وہ اب وہاں کے حالات کو بھی ہٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ ان کے 6 طیارے جس دن ایٹمی دھماکہ ہونا تھا، اس سے پہلے سعودیہ نے پاکستان کو جو ہے وہ فارمیشن دی، ان کو جو ہے وہ معلومات دی کہ طیارے اسرائیل کے اڑ کر گئے انڈیا، اور اسی وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو بھارتی سفیر تھا اسے بلایا گیا، وہ نہیں آیا، اور پھر اسے یعنی جبرن بلا کر کہا گیا کہ یہ تمہارے فلاح ایئرپورٹ کے اوپر یہ کاروائی ہو رہی ہے اور ہماری نگاہ کے اندر ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رات پہلے اس بڑے اس تباہی سے ہمیں بچا لیا کہ ٹھیک جس طرح انہوں نے عراق کے دانت توڑ دیے تھے ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر کے، اسی طرح یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے جسے اللہ نے کہا کہ تمہارے سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرک ہے. اور چونکہ عیسائی دنیا کو تو انہوں نے پہلے ہی اپنے کنٹرول میں کر لیا، تو اس حوالے سے اگر ہم دنیا میں دوبارہ عزت چاہتے ہیں، ابھی اگر اس خون خرابے سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم نہ کہیں فضل اللہ نہ کہیں بیت اللہ، ہم کہیں استغفر اللہ. کیا کہیں؟ استغفر اللہ. ہم اللہ کی جناب میں توبہ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے کی بجائے اپنے دشمن کو پہچانے، اور انہی کے زیر اثر دیسی یہودی جو ہمارے ملکوں کے اندر ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا تھا، یہ اس امت کے دیسی یہودی ہے جو یہاں صوفیہ پلانی کے ذریعے سے مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں. اور یہ ہم دھماکہ سنتے ہیں، جی دھماکہ ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، ہم اس سے بچیں گے تب وہ خلافت کا عادلانہ نظام آئے گا کہ جس کے اندر وہ کیا ہوگا کہ جہاں حکمران آٹے کو سٹور کرتے نہیں ہیں، عوام سے نوالے چھینتے نہیں ہیں، وہ عادلانہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ میں تو خلیفہ وقت کندھے پر بوری ڈال کر اور گلیوں میں جا کر ضرورت مند کے گھر کی دہلیز پر پہنچا کر آتا ہے، جہاں عام انسان بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے خلیفہ وقت سے کوئی بات پوچھ سکتا ہے، اس سے مل سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر اپنے ہی اپنے تعیشات کے اوپر اور اپنے پروٹوکولز کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر لے اور عوام بلتی رہے. ان کا دیا وہ رحمت للعالمین جو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے ترستے تھے، تڑپتے تھے، انہوں نے ایک ایسا عادلانہ نظام دنیا کو دے دیا کہ جہاں کوئی بھوکا نہ مرے. لیکن یہودیوں نے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ایک ایسا استحصالی نظام، ایک ایسا جال، ایک ایسی بند گلی دنیا کے لیے بنا دی، اور وہی بند گلی ہے جس میں آج وہ ہمیں لے آئے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کا گلا جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اور صرف آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ساری بات جو ہے وہ دوبارہ ذہن نشین ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور آپس میں مضبوطی سے اللہ کی رسی کو وا تصبوا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دی. کاش آج مسلمانوں کی محبت ہر قسم کی فرقہ واریت تعصبات اور ہر قسم کے یہ جو ہمارے اندر انتشار ہے اس سے ہم ہٹ کر اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے لیڈروں کو آپس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر اپنی اپنی شخصیات کو پیچھے پھینکتے ہوئے سر جوڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے جو بھی دین کے لیے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں ہمیں ان کو بھی اپنے دھارے کے اندر شامل کرتے ہوئے اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر تبھی تو ہم کھڑے ہوں گے کفر کے خلاف. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو ہی کاٹ دیں گے تو باقی کیا بچے گا. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاشرہ ہجروں کا معاشرہ بن جائے، یہ سارے ناچ اور گانے کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں. جسے اس نے کہا کہ شمشیر زن کو نئے سانچے میں ڈھالیے، اکبر الابادی نے جو ہے وہ طنز کی تھی، شمشیر زن کو نئے سانچے میں ڈھالیے، شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے. کیا مطلب؟ کہ تلوار اور اسلحہ رکھ دو، عورتوں کو نکالو جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تمہیں بھائی بنا دیا اور اس کی نعمت سے تم بھائی ہو گئے، تم تو آگ کے گڑے پر پہنچ گئے تھے، کیا جب پہنچ نہیں گئے؟ بند گلی میں احسن ظفر صاحب کہہ رہے پہنچ گئے، آگ کے گڑے میں پہنچ گئے تھے، اللہ نے بچا لیا. اللہ ہمیں بچا لے، دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں بڑی تباہی سے بچا لے. ورنہ یہ ہے کہ پھر قومیں جو ہیں وہ شاید کھانا پینا تو ہمیں مل جائے لیکن محکومی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے سزا ہے. اور نعمت کیا ہے؟ آزادی. اس نعمت جس کے لیے لاکھوں ہم نے قربانیاں دی تھی، اس کا احساس ہمیں بھی عوامی سطح پر بھی اور حکمرانوں کو بھی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تمہارے پر کھول کر آیات بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ ہمیں راہ یاب کرے، ہدایت یافتہ بنائے، اور اللہ ہمیں کامیابی کی طرف گامزن کرے. واخر دعوانا الحمدللہ.